السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں منگل کو ہونے والے ایک اجلاس کے موقع پر کیا گیا, جس میں افغان طالبان کے علاوہ افغان سیاسی رہنماؤں نے بھی شرکت کی. اطلاعات کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ کی دعوت پر افغانستان میں نیشنل سیکیورٹی کے مشیر حمداللہ محیب آج پاکستان پہنچیں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں امریکہ ایران کشیدگی پر تبادلہ خیال کا امکان ہے. شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ میں پشتون تحفظ تحریک کے ہزاروں کارکنوں کا اتوار کے روز ہونے والے واقعے کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری ہے, اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے شمالی وزیرستان میں فائرنگ کے واقعے کی آزادانہ اور مؤثر تفتیش پر زور دیا ہے. امریکہ اور اقوام متحدہ کی صحت کی عالمی تنظیم کے ماہرین کی مشترکہ ٹیم منگل کے روز پاکستان پہنچی ہے, جہاں وہ ملک میں ایچ آئی وی ایڈس کی سب سے بڑی وبائی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کی کوشش کرے گی. بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے نو منتخب وزیراعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو مدعو نہیں کیا ہے. اور شام کا کہنا ہے کہ پیر کے روز گولان کی پہاڑیوں کے قریب شام کے طیارہ شکن چوکی پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. صدر ٹرمپ کا 4 روزہ دورہ جاپان ختم ہو گیا ہے, اور جاپان میں ایک چاقو بردار شخص کے اسکول کے طالبات پر حملے کے نتیجے میں 2 طالبات ہلاک اور 16 زخمی ہو گئی ہیں. اور برازیل کے شمالی ریاست ایمازوناس میں پیر کے روز 4 جیلوں میں کم از کم 40 قیدی اجتماعی بلبوں میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں منگل کو ہونے والے ایک اجلاس کے موقع پر کیا گیا, جس میں افغان طالبان کے علاوہ افغان سیاسی رہنماؤں نے بھی شرکت کی. افغان طالبان کے نائب امیر اور قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں 14 رکنی افغان وفد افغان سیاسی رہنماؤں اور عمائدین سے 2 روزہ بات چیت کے لیے ماسکو میں ہے. افغان سیاستدانوں کے ایک وفد نے سابق صدر حامد کرزئی کی قیادت میں تقریب میں شرکت کی. روس اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر ماسکو میں منعقد ہونے والے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا کہ روس کو یقین ہے کہ افغانستان میں جاری تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. لیوروف نے طالبان کے وفد کی اس اجلاس میں شرکت کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ہم افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تمام افغان فریقین سے کہیں گے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو سکے بات چیت شروع کریں, جس میں سماجی اور سیاسی حلقوں کی وسیع پیمانے پر شرکت ہو. روسی خبر رساں ادارے تاس کے مطابق افغانستان کے سفیر نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی, تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ وہ وفد کے ساتھ طالبان وفد کے ساتھ بات چیت کریں گے یا نہیں. افغان نشریاتی ادارے طلوع کے مطابق طالبان کے نائب امیر نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان امن چاہتے ہیں, تاہم ان کے بقول امن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا کہ افغان روس کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان عوام افغان امن کے لیے بات چیت کی میزبانی کرنے پر روس کی کوششوں کو سراہتے ہیں. اور افغانستان کے صدارتی امیدوار اور قومی سلامتی کے سابق مشیر محمد حنیف اتمار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن کے راستے میں حائل رکاوٹیں مذاکرات سے ہی حل کی جا سکتی ہیں. اعلی امن کونسل کے چیئرمین محمد کریم خلیلی نے افغانستان میں درجنوں نوجوانوں کی موت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ امن کے قیام کے لیے کوئی باوقار طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے. قبل ازیں طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ طالبان مذاکرات کار افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کے لیے ماسکو میں افغان سیاسی رہنماؤں اور عمائدین سے ماسکو میں ملاقات کریں گے. تاہم مجاہد نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان نمائندے افغان حکومت کے کسی نمائندے سے ملاقات کریں گے یا نہیں. ماسکو میں ہونے والا یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ امن سمجھوتا طے کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد حالیہ مہینوں کے دوران قطر میں طالبان کے ساتھ بات چیت کے کئی دور کر چکے ہیں. اطلاعات کے مطابق پاکستان کے مسلح فوج کے سربراہ کی دعوت پر افغانستان میں نیشنل سیکیورٹی کے مشیر حمداللہ محب آج پاکستان پہنچیں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں امریکہ ایران کشیدگی پر تبادلہ خیال کا امکان ہے. او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے منگل کے صبح سعودی عرب روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ منگل اور بدھ کو منعقدہ اجلاس میں او آئی سی کے آئندہ سربراہ اجلاس کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی جائے گی. وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس 31 مئی کو مکہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے قبل ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی شریک ہوں گے. اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث مشرق وسطی کی صورتحال خاصی سنگین ہے. شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ میں پشتون تحفظ تحریک کے ہزاروں کارکنوں کا اتوار کے روز ہونے والے واقعے کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری ہے جس میں وقتاً فوقتاً شرکا کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تاہم حکام نے علاقے میں دیگر اسلحہ سے تعلق رکھنے والوں کے داخلے پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے شمالی وزیرستان میں فائرنگ کے واقعے کی آزادانہ اور مؤثر تفتیش پر زور دیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی جان لیوا کارروائی کی مکمل تفتیش ضروری ہے. ادھر قومی اسمبلی کی کمیٹی نے فوج کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے. امریکہ اور اقوام متحدہ کی صحت کی عالمی تنظیم کے ماہرین کی مشترکہ ٹیم منگل کے روز پاکستان پہنچی ہے جہاں وہ ملک میں ایچ آئی وی ایڈس کی سب سے بڑی وبائی صورتحال سے فوری طور پر نمٹے گی. اس موذی مرض سے صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں پچھلے مہینوں میں 700 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر بچے ہیں. بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے نو منتخب وزیراعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو مدعو نہیں کیا ہے. حلف برداری کی تقریب 30 مئی کی شام راشٹرپتی بھون کے صحن میں منعقد ہوگی جس میں نریندر مودی دوسری مدت کے لیے وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ان کے ہمراہ ان کی کابینہ کے ارکان بھی اپنی نئی ذمہ داریوں کا حلف لیں گے. شام کا کہنا ہے کہ پیر کے روز گولان کی پہاڑیوں کے قریب شام کے طیارہ شکن چوکی پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں. ادھر صوبے ادلیب میں شامی فوج کے حملوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے. صدر ٹرمپ کا 4 روزہ دورہ جاپان ختم ہو گیا ہے. علاقے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کے پیش نظر امریکہ جاپان کے ساتھ فوجی تعاون میں اضافہ کرے گا. جاپان میں ایک چاقو بردار شخص کے اسکول کی طالبات پر حملے کے نتیجے میں 2 طالبات ہلاک اور 16 زخمی ہو گئی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے طالبات کو نشانہ بنانے کے بعد خود پر بھی چاقو کے وار کر کے خودکشی کر لی ہے. واقعہ منگل کو دارالحکومت ٹوکیو کے نواحی شہر کاواساکی میں پیش آیا. تاحال حملے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا ہے. اور برازیل کے شمالی ریاست ایمازوناس میں پیر کے روز 4 جیلوں میں کم از کم 40 قیدی اجتماعی بلووں میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ تمام 4 جیلیں ریاستی دارالحکومت میناس میں ہیں جہاں 15 قیدی ایک 5ویں جیل میں مخالف غنڈوں کی لڑائی میں ہلاک ہوئے تھے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ مشرق وسطی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے پس منظر میں سعودی عرب رواں ہفتے اسلامی تعاون تنظیم اور خلیج تعاون کونسل کے سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں امریکہ ایران کشیدگی پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
اسلامی تعاون تنظیم یعنی او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے منگل کی صبح سعودی عرب روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں 31 مئی کو مکہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی جائے گی، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی شریک ہوں گے۔ یہ اجلاس اسی وقت ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث مشرق وسطی کی صورتحال خاصی سنگین ہے۔ منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ یہ اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے۔
اس اجلاس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی خاص ہے کہ جو مشرق وسطی کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال ہوگا، جو نیا ایک پیس پلان ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس پر بھی بات امکانات ہیں، اور پھر جو ایران کی صورتحال ہے جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اور امریکہ اور ایران میں جو ایک تناؤ دکھائی دے رہا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ اجلاس اہم ہے۔
دوسری طرف سعودی عرب نے 30 مئی کو مکہ میں ہونے والی خلیج تعاون کونسل کے ہنگامی اجلاس میں قطر کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے۔ خلیج تعاون کونسل 6 عرب ملکوں پر مشتمل ہے، جس میں قطر بھی شامل ہے۔ تاہم جون 2017 میں اس تنظیم میں شامل دیگر ملکوں نے قطر پر سفارتی اور معاشی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ مکہ میں او آئی سی اور خلیج تعاون کونسل کا سربراہ اجلاس بلانے کا مقصد سعودی عرب کی طرف سے اپنے مخالف ایران کے خلاف دیگر مسلمان ملکوں کی حمایت حاصل کرنا ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار حسن عسکری نے منگل کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران تناؤ کی وجہ سے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کو معمول پر لانے میں او آئی سی کو خاص کردار ادا نہیں کر سکتی ہے۔
کہ امریکہ کے ساتھ ٹینشن کم کرنے میں تو کوئی خاص کردار او آئی سی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ او آئی سی کا ڈپلومیٹک وزن بہت کم ہے۔ لیکن آج یا کل جو صدر ٹرمپ جاپان میں تھے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کافی سافٹ دیا ہے اور گفتگو کیا انڈیا بھی دیا ہے، تو اگر صدر ٹرمپ اس سٹیٹمنٹ پہ قائم رہتے ہیں جو انہوں نے جاپان میں دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور ایران میں کوئی انڈائریکٹ گفتگو ہو جائے معاملات کے اوپر جو ہے۔
دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف بھی مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں اپنے ملک کے موقف کے لیے سفارتی حمایت حاصل کرنے کے لیے حالیہ ہفتوں میں خطے کے کئی اہم ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شمالی وزیرستان میں فائرنگ کے واقعے کی آزادانہ اور مؤثر تفتیش پر زور دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی جان لیوا کارروائی کی مکمل تفتیش ضروری ہے۔ ادھر قومی اسمبلی کی کمیٹی نے فوج کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان میں فوجی چیک پوسٹ پر پاکستان آرمی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے درمیان ہونے والے تصادم کے بعد کشیدگی تاحال موجود ہے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے پاکستان فوج کے حق میں اور پشتون تحفظ موومنٹ کی قیادت کی مذمتی قرارداد منظور کی ہے۔ اس سے قبل اجلاس میں سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرام الحق نے کمیٹی ارکان کو بریفنگ دی۔ انہوں نے ایک بار پھر پشتون تحفظ موومنٹ کی قیادت پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے معاملات کو بگاڑا۔ علی وزیر اور محسن داوڑ نے فون کر کے دھرنا ختم ہونے نہیں دیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی امجد خان کا کہنا تھا کہ ہم وزارت دفاع کی بریفنگ سے مطمئن ہیں۔
متفقہ جو ہے ریزولوشن پاس ہوا کہ شر پسندوں کے خلاف پوری فورس کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن کیا جائے اور ان کا کالا قلم کیا جائے۔
دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شمالی وزیرستان میں اتوار کو فائرنگ میں پی ٹی ایم کے 3 کارکنوں کی ہلاکت کے واقعے کی فوری آزادانہ تحقیقات کرے۔ ایک بیان میں منسٹری کا کہنا ہے کہ جس وقت فائرنگ ہوئی اس وقت پی ٹی ایم کے 2 رکن پارلیمنٹ شمالی وزیرستان میں افغان بارڈر سے متصل علاقے خارکمڑ میں ایک جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ان تمام واقعات کی مکمل تحقیقات ہونا ضروری ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل میں ریسرچر رابعہ محمود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ہے، اس کے مطابق نہتے شہریوں کے اوپر یا نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کرنا وہ انلیگل ہے اور وہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی۔
دوسری جانب شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ میں منگل کی صبح سے احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ میں پشتون تحفظ تحریک کے ہزاروں کارکنوں کا اتوار کے روز ہونے والے واقعے کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری ہے، جس میں وقتاً فوقتاً شرکا کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم حکام نے علاقے میں دیگر اسلحہ سے تعلق رکھنے والوں کے داخلے پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی ہے، جبکہ تحریک کی حمایت کرنے والے ایک صحافی کو بھی جنوبی شہر بنو سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بتائیں گے پشاور سے شمیم شاہد۔ اس رپورٹ میں
شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ میں سوموار کی شام سے ہزاروں کی تعداد میں قبائلیوں نے احتجاجی دھرنا شروع کر دیا ہے۔ بنو کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں بھی سوموار کو پختون تحفظ تحریک کی گرفتار 15 کارکنوں کو منگل کے روز مقامی عدالت نے ضمانتوں پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر 3 دنوں کے بعد شمالی وزیرستان میں نافذ کرفیو اور پابندیوں میں منگل کے روز نرمی کر دی گئی ہے۔ بنو سے میران شاہ تک اہم سڑک جزوی طور پر آمد رب کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ میران شاہ سے آگے دتخیل اور شوال تک تمام سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند اور وہاں کرفیو جیسی صورتحال کا بتایا جاتا ہے، جبکہ شمالی وزیرستان میں غیر مقامی لوگوں کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے۔ قبائلی ذرائع کا کہنا ہے کہ پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ نے اہم ساتھیوں اور سینکڑوں کارکنوں کے ہمراہ سوموار کی شام میران شاہ پہنچنے کے بعد پرانے بس اڈے کی جگہ پر احتجاجی دھرنا شروع کر دیا ہے اور منگل کی صبح تک اس احتجاجی دھرنے میں شرکا کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچا ہے۔ محسن داوڑ اور دیگر رہنما شرکا سے خطاب میں ممبر قومی اسمبلی علی وزیر سمیت پختون تحفظ تحریک کے تمام گرفتار کارکنوں کی رہائی مطالبے کر رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر ایمل ولی خان نے پختون تحفظ تحریک کے کارکنوں پر سیکورٹی اہلکاروں کی مبینہ تشدد کی مذمت کی ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے وقت ایمل ولی خان نے تمام گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے اور اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
میں بطور صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی، اس صوبے کا حق ہے میرے پہ کہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں۔
ادھر سیکورٹی فورسز نے بنو سے صحافی گور وزیر کو سوموار کی رات کوٹر سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے طول عرض سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی تنظیموں کے عہدیداروں نے گور وزیر کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ گور وزیر کی گرفتاری یا ان پر عائد الزامات کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کا کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جاپانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ٹوکیو کے قریب ایک اسکول بس اسٹاپ پر ایک مشتبہ تنہا شخص کی جانب سے دیوانہ وار چاقو گھونپنے کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک اور کم از کم 16 زخمی ہوئے، جن میں بیشتر اسکول کے بچے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منگل کی صبح کاواساکی شہر کے قریب ایک بس اسٹاپ پر اپنے دونوں ہاتھوں میں چاقو پکڑے اور یہ چلاتے ہوئے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ایک شخص نے بس کے انتظار میں کھڑی اسکول کی لڑکیوں پر حملہ کیا۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے نے کہا ہے کہ بچوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ان کے الفاظ، یہ ایک خوفناک واقعہ تھا اور میں متاثرین میں چھوٹے بچوں کو شامل دیکھ کر انتہائی غصے کی حالت میں ہوں۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مشتبہ حملہ آور نے بعد میں خود کو بھی چاقوؤں کے واروں سے ہلاک کر لیا۔ اس حملے میں 16 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے بیشتر بچے تھے۔ صدر ٹرمپ نے بھی جاپان میں جاپانی بحریہ کے جہاز کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا،
On behalf of the First Lady and myself, I want to take a moment to send our prayers and sympathy
میں آج صبح ٹوکیو میں چاقو کے حملے کے متاثرین کے لیے اپنی جانب سے اور امریکی خاتون اول کی جانب سے دعا اور ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تمام امریکی جاپان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور متاثرین اور ان کے خاندانوں کے دکھ میں شریک ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مشتبہ شخص کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی یہ علم ہو سکا ہے کہ اس نے یہ حملہ کیوں کیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ کا چار روزہ دورہ جاپان ختم ہو گیا۔ علاقے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کے پیش نظر امریکہ جاپان کے ساتھ فوجی تعاون میں اضافہ کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے اس چار روزہ دورے کے بارے میں ٹوکیو سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن اور واشنگٹن سے پیٹسی ودا کو سوارا کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نذیر۔
جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے نے صدر ٹرمپ کا استقبال ہیلی کاپٹر بردار جہاز پر کیا۔ اس جہاز سے F-35 سپر سانک جیٹ لڑاکا طیارے اڑان بھر سکتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے چین کا نام نہیں لیا، تاہم وزیراعظم آبے نے علاقے میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی کے خطرات کا ذکر کیا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ جاپان امریکہ سے مزید 100 F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ طیارے جاپان کے دفاعی نظام کی مضبوطی کے ضامن ہوں گے۔ جاپان کو اس بات پر تشویش تھی کہ امریکی صدر جاپان کے دفاع کے سلسلے میں امریکی فوجی تعاون پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ اس دورے میں صدر ٹرمپ نے اس تشویش کو کم کیا، تاہم تجارتی عدم توازن کو درست کرنے پر زور بھی دیا۔ صدر ٹرمپ ایک ایسے موقع پر جاپان کا دورہ کر رہے ہیں جب اگلے ماہ G20 کی سربراہی کانفرنس ہونے والی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا،
I carry with me the hopes of the American people for the treasured alliance between our countries.
میں امریکی عوام کی طرف سے اس امید کا پیغام لایا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان قیمتی تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ جولائی میں جاپان میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اس تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی مذاکرات کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم آبے کا کہنا ہے، جاپانی وزیر اعظم آبے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے۔ باہمی اعتماد کی فضا میں ہم ایسے تعلقات قائم رکھنا چاہیں گے جس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہو۔ وزیر اعظم آبے نے صدر ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کے دوران شمالی کوریا کے میزائل تجربات کا معاملہ بھی اٹھایا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں شمالی کوریا کے بارے میں ٹرمپ اور آبے کے درمیان اختلاف واضح طور پر نظر آیا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کچھ مجھے معلوم ہے اس کے مطابق یہ کوئی ایٹمی تجربہ نہیں تھا۔ شمالی کوریا اور چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے پیش نظر جاپان اس سال اپنے دفاعی بجٹ میں ریکارڈ اضافہ کر رہا ہے، اور یوں امریکہ کی یہ شکایت دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتحادی امریکی فوجی امداد کا ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے نک زیکنی کا کہنا ہے،
فرام اے اسٹریٹجک سٹینڈ پوائنٹ دی آبے گورنمنٹ کنسٹنٹلی is investing in its own defense capabilities.
اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو آبے حکومت اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھا رہی ہے اور ترجیحی بنیادوں پر امریکی دفاعی آلات خرید رہی ہے۔ اس وقت جاپان میں امریکی فوج کے تقریباً 50,000 اہلکار تعینات ہیں۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں صدر ٹرمپ نے یوکو سوکا کے بحری بیڑے کا دورہ کیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان کے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ محکمہ موسمیات، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور قومی خلائی تحقیقاتی ادارے سپارکو کے ماہرین نے آئندہ 5 سال کے لیے چاند کی پیدائش اور اس کے مقام کا تعین کر کے قمری کیلنڈر تیار کیا ہے۔ وفاقی وزیر پر امید ہیں کہ کابینہ سے اس کیلنڈر کی منظوری کے بعد ملک میں 2 عیدوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیش ہے اسلام آباد میں علی فرقان سے ان کی گفتگو کی رپورٹ۔
وائس آف امریکہ کو اسلام آباد میں دیے گئے خصوصی انٹرویو میں فواد چودھری نے پاکستان میں رؤیت ہلال سے متعلق جاری بحث پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سائنسی ترقی کے اس دور میں علماء کرام کو چاند دیکھنے کے معاملے پر اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہماری جو اسپیس ایجنسی ہے اس کے ساتھ ہمارے اسپارکو کا ادارہ ہے، میٹ ہے، ہمارے اپنے سائنٹسٹ ہیں، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ چاند کی موومنٹ کے حساب سے ایک ایسا کیلنڈر دیں جس کے بعد ہمیں عید کے لیے، محرم کے لیے، باقی معاملات کے لیے ہر دفعہ اتنے بڑے پاپڑ نہ بیلنے پڑے۔ اور الحمدللہ اس کمیٹی نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت زبردست ڈیٹا تیار کیا ہے اور اس کے مطابق اب ہم نے وہ جو کیلنڈر ہے وہ تیار کر لیا ہے۔
خیال رہے کہ پاکستان میں رمضان اور عید کا چاند دیکھنے کے معاملے پر ہمیشہ تنازعہ رہا ہے، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ رمضان کا آغاز ہوا ہو یا ایک ہی دن عید منائی گئی ہو۔ پاکستان میں چاند دیکھنے کی ذمہ داری سرکاری سطح پر قائم مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے پاس ہے، جس کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے فواد چودھری کی ان تجاویز پر تنقید کی ہے۔ ان کے بقول چاند دیکھنے کے لیے شرعی طور پر انسانی آنکھ کی شہادت لازمی ہے۔ فواد چودھری ان تمام اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی اور پشاور کی مسجد قاسم علی خان کے مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی دلیل سمجھ سے بالاتر ہے۔
اسلامی نظریاتی کونسل سے میں یہ چاہتا تھا کہ کابینہ میں جانے سے پہلے ایک اس سے شرعی وضاحت جو ہے وہ لے لی جائے، اور ظاہر ہے کہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے وہ تو بالکل ہی اس کا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا کہ رؤیت ہلال کمیٹی ہے یا شہاب الدین پوپلزئی صاحب ہیں، وہ ان کا وہ 50-60 سال پرانی دوربین سے چاند دیکھنا حلال سمجھتے ہیں لیکن ماڈرن دوربینوں سے دیکھنا حرام سمجھتے ہیں۔
وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی نے اپنی سابقہ وزارت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عالمی سطح پر منفی تاثر کی ذمہ دار وزارت اطلاعات ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات نے وائس آف امریکہ سمیت دیگر بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے ساتھ رابطوں کو کبھی ترجیح نہیں دی۔ ان کے بقول بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے متعلق وزارت اطلاعات کا شعبہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے، جس کی بڑی وجہ غیر ملکی صحافیوں سے رابطے نہ ہونا ہے۔
آپ کا جو انٹرنیشنل نیریٹو ہے، وائس آف امریکہ ہو، بی بی سی ہو، رائٹرز ہو، انٹرنیشنل پریس میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو نہیں آ پاتا، کیونکہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کا وہ بالکل تباہ و برباد ہے۔ ہمارا یہاں پر جو جرنلسٹ کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے خصوصاً انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس طرح کے جب تک آپ معاملات رکھیں اور یہ توقع کریں کہ پاکستان کی کرنسی بکے گی باہر یا پاکستان کا پوائنٹ آف ویو باہر چلے گا، یہ نہیں ہوگا۔
وی او اے سے گفتگو میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات میں ہنگامی طور پر انتظامی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے بقول جب وہ وزیر اطلاعات تھے تو صحافی برادری نہیں بلکہ میڈیا مالکان ان سے ناراض تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اربوں روپے مالیت کے سرکاری اشتہارات، اخبارات اور ٹی وی چینلز کو دیتی ہے، لیکن میڈیا مالکان اپنے صحافتی اداروں کی بجائے یہ رقم اپنے دوسرے کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 30-30-40-40 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ دے دیں اور مالکان جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ دوسرے بزنسز میں لگا دیں۔ آپ نے یہاں پہ ان کو آپ نے پچھلے 30-40 ارب روپیہ دیا ہے، آپ 30-40 ارب روپے اور بھی دے کے دیکھ لیں، میڈیا میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی۔ تمام جو اونرز ہیں ان کے آلٹرنیٹیو بزنسز ہیں، وہ اپنے دوسرے بزنسز میں پیسے لگا دیتے ہیں، میڈیا میں تو جاتا نہیں پیسہ، نہ ہی میڈیا ورکرز کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔
گو کے فواد چودھری اب وزیر اطلاعات نہیں، لیکن وہ پر امید ہیں کہ وزارت اطلاعات میں ان کی جانب سے متعارف کرائی گئی اصلاحات پر عمل درآمد سے پاکستان کے بیانیہ کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ We'll be right back.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سندھ کے ضلع میرپور خاص میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے اور کئی دکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے ہنگاموں کے الزام میں 6 افراد کو جبکہ مبینہ توہین کرنے والے شخص کو بھی گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق علاقے میں حالات کنٹرول میں ہیں۔ مزید تفصیلات محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
سندھ کے ضلع میرپور خاص میں گزشتہ روز ہندوؤں کی املاک نظر آتش کرنے کے بعد علاقے میں حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ پولیس نے بلوے کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مبینہ طور پر قرآنی آیات کی بے حرمتی کرنے والے ملزم کو بھی گرفتار کر کے پولیس نے ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میرپور خاص شہر سے 20 کلومیٹر دور پھلڈیاں کے علاقے میں اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے تھے جب پیر کے روز قرآنی آیات لکھے گئے کاغذ میں مبینہ طور پر ایک ہندو ڈاکٹر نے دوا تیار کر کے دی تھی۔ اطلاع ملتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد ڈاکٹر رمیش کے کلینک کے باہر جمع ہو گئی اور کلینک اور دیگر دو دکانوں کو آگ لگا دی گئی، جبکہ سامان کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ تاہم پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے میں پہنچ کر صورتحال کو قابو کر لیا ہے۔ ادھر پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس نے قرآنی آیات کی مبینہ بے حرمتی کے مقدمے میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295A اور 295B کا اطلاق کیا ہے، جبکہ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ بلوے اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں بھی 6 افراد کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی میرپور خاص جاوید بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات خود کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی ملوث ملزمان ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ان کے مطابق علاقے میں امن و امان کے لیے پولیس، انتظامیہ اور اراکین اسمبلی مل کر دونوں کمیونٹیز سے بات کر رہے ہیں۔
ایم پی صاحب بھی ساتھ ہیں، سب یہی ہیں، ڈی سی صاحب بھی ساتھ ہیں، بندے اریسٹ ہیں، ریمانڈ پہ چلے گئے جیل۔
دوسری جانب رکن قومی اسمبلی اور آل پاکستان ہندو کاؤنسل کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات افسوسناک ہیں اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو دوسروں کے مذاہب کا احترام یقینی بنانا چاہیے، لیکن دوسری جانب اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ ایسے قوانین کا غلط استعمال نہ کیا جائے، جس کے لیے پولیس اور انتظامیہ کو بے حد فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ رمیش کمار نے مزید کہا کہ اکثر توہین مذہب کے جھوٹے الزامات عائد کر کے ذاتی دشمنیاں یا پھر دیگر مذموم مقاصد کو پورا کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق توہین مذہب سے متعلق معاشرے میں مزید شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔
بلیسفیمی ہونی نہیں چاہیے، کسی بھی مذہب کی توہین، کوئی مذہب کسی مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دیتا ہے، مگر مس یوز آف بلیسفیمی لا جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو پولیس کو اور قانونی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، مگر اس طریقے سے موب آئے اور پورے خاندان کو تھریٹ دے اور دکانیں جلائے، گھر جلائے، یہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ تو اب اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا ماحول ہی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔
پاکستان میں توہین مذہب ہمیشہ سے ایک حساس موضوع رہا ہے۔ ان الزامات کے تحت 1986 سے اب تک 1500 سے زائد مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں، جن میں سے کئی مقدمات میں ماتحت عدالتوں کی جانب سے سزائے موت سنائی گئی، لیکن اعلیٰ عدالتوں میں کیس پہنچنے پر کمزور شواہد کی بنا پر ملزمان باعزت بری ہوتے چلے آئے ہیں۔ اس ضمن میں حال ہی میں آسیہ بی بی کیس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے، جس میں تقریباً 10 سال بعد اکتوبر 2018 میں خاتون کو توہین مذہب کے الزامات سے بری کیا گیا، جبکہ مئی 2019 میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تھی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں، جو کہ 30 مئی کی شام کو ہوگی، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو مدعو نہیں کیا گیا ہے، جبکہ دیگر ہمسایہ ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ فی الحال دونوں رہنماؤں کی ملاقات تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن جلد ہی کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں دونوں کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ نئی دہلی سے اس بارے میں سہیل انجم نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کے مطابق تقریب حلف برداری میں کثیر رخی تکنیکی و اقتصادی تعاون کے لیے خلیج بنگال انیشیٹو بیمسٹیک کے رکن ممالک کو مدعو کیا گیا ہے. اس تنظیم میں بھارت کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش، میانمار، سری لنکا، تھائی لینڈ، نیپال اور بھوٹان شامل ہیں. یہ تقریب جمعرات کی شام کو راشٹرپتی بھون کے صحن میں منعقد ہوگی، جس میں وزیر اعظم مودی کے علاوہ ان کے کابینی رفقا کو بھی عہدے اور رازداری کا حلف دلایا جائے گا. رویش کمار نے مزید کہا کہ ان ممالک کو بھارت کی پڑوسی پہلے کی پالیسی کے تحت دعوت نامے دیے گئے ہیں. کرگزستان کے صدر کو، جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے موجودہ چیئرمین ہیں، اور موریشس کے وزیر اعظم کو بھی مدعو کیا گیا ہے. 2014 میں نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں جنوب ایشیائی تعاون کی تنظیم سارک کے رکن ممالک کو مدعو کیا گیا تھا، جن میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف بھی شامل تھے. ایک سینئر تجزیہ کار سنتوش بھارتی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی حلف برداری کی تقریب کئی اشارے دے رہی ہے.
بات خبر ہے کہ وہ پاکستان کے پردھان منتری کو یا راشٹرپتی کو نہیں بلانے والے ہیں. دراصل کہ اس کے پیچھے اگر کوئی کارن ہو سکتا ہے تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن میں نیشنلزم ہمارے ہاں کافی بڑا مدعا رہا راشٹرواد، اور راشٹرواد کا ایک ہی آدھار ہے، وہ ہے پاکستان کے ساتھ جتنی تلخی ہندوستان کی ہوئی ہے. اور نریندر مودی کو لے کر کے سوال بھی اٹھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی سیدھا رشتہ جوڑے.
یاد رہے کہ بھارت اب سارک کے بجائے بیمسٹیک پر زیادہ توجہ دے رہا ہے. اس کی پالیسی میں یہ تبدیلی نومبر 2016 کے بعد آئی ہے، جب اس نے دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں منعقد ہونے والے سارک سربراہ اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد کئی ممالک نے شرکت سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ اجلاس نہیں ہو سکا تھا. حال ہی میں ختم ہوئی انتخابی مہم میں وزیر اعظم مودی نے پاکستان کے خلاف سخت موقف اختیار کیا. مودی کی کامیابی پر عمران خان نے ٹویٹ کر کے مبارکباد دی تھی، اور پھر ٹیلی فون کر کے بھی مبارکباد دی. عمران خان کو مدعو نہ کیے جانے کے معاملے کو پاکستان نے ہلکا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
شام کا کہنا ہے کہ پیر کے روز گولان کی پہاڑیوں کے قریب شام کی طیارہ شکن چوکی پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. ادھر صوبے ادلیب پر شامی فوج کے حملوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس بارے میں ایڈورڈ یارانیان کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
اسرائیل نے شام کی چوکی پر فائرنگ کی تصدیق تو کی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی. اسی دوران سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ صوبہ ادلیب پر شامی فوج کے حملوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں. شام کے شمال مغربی علاقے میں ادلیب وہ واحد علاقہ ہے جہاں اب تک باغیوں کا قبضہ ہے. ادلیب ان سینکڑوں ہزاروں باغیوں اور ان کے خاندانوں کا گڑھ ہے جو دیگر علاقوں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں تاکہ روسی پشت پناہی والی شامی افواج کے حملوں سے بچ سکیں. ادلیب کو شامی افواج کے حملوں سے محفوظ رکھنے کا سمجھوتا اس وقت ختم ہو گیا جب اس سال اپریل میں اس کی بمباری میں شدت آ گئی، جس سے 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے. عربی میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق شام کی افواج مخالف لڑاکوں کے ساتھ کفر نبودہ جیسے اہم قصبے پر قبضے کے لیے سخت جنگ میں مصروف ہیں. حکومتی افواج نے اتوار کے روز باغیوں سے اس کا قبضہ چھڑا لیا تھا، اور اب باغیوں کی جانب سے دوبارہ قبضے کے لیے ہونے والے حملوں کا سامنا کر رہی ہے. دونوں جانب درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں. بیروت میں قائم امریکن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ہلال خاشان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے نزدیک ترکی ادلیب کے ارد گرد کے علاقوں میں اپنے باغی اتحادیوں کے لیے حمایت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گو کہ ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہلال خاشان کہتے ہیں، میرے خیال میں ترک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ شمالی شام میں جاری جنگ میں اپنی باتیں منوا سکیں. میرے خیال میں روسی حکمت عملی کے تحت امریکیوں کی منظوری سے اس حق میں ہیں کہ پورے ملک میں بشار الاسد کی حکومت قائم ہو. خاشان کہتے ہیں کہ ادلیب میں باغیوں کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے. خاشان نے کہا کہ انہیں شک ہے کہ امریکہ اس خوف کے سبب کہ باغی کہیں پھر سے مجتمع ہو کر دوبارہ سے عالمی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہو جائیں، ये चाहेगा कि बागी वहां ना रहें। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इसराइल को सियासी बहरान का सामना है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू इत्तेहादी हुकूमत बनाने में नाकाम दिखाई देते हैं। अगर वो बुध की रात तक मतलूबा हिमायत हासिल न कर सके तो पार्लियामान तहलील और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा सलातीसा होक और माइकल ब्राउन की रिपोर्टों के साथ शब्बीर जिलानी।
इसराइल में आम इंतखाबात 9 अप्रैल को हुए थे जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और ब्लू एंड व्हाइट अलायंस ने 35-35 नशस्तें हासिल की हैं। नेतन्याहू ने अक्सरियत हासिल करने के लिए दूसरी जमातों से राबता किया लेकिन हुकूमत बनाने में अब तक नाकाम है। मंगल को असम्बली में राय शुमारी के बाद कानून साजों ने नए इंतखाबात के लिए 17 सितंबर की मुजवजा तारीख तय की लेकिन इससे पहले 2 मरहले बाकी हैं। नेतन्याहू के पास हिमायत हासिल करने के लिए बुध की रात तक का वक्त बाकी है। इसके बाद इसराइली सदर किसी और रहनुमा को हुकूमत बनाने का मौका दे सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वो महंगे इंतखाबात को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगले 48 घंटों में बहुत कुछ किया जा सकता है। वोटरों की ख्वाहिशात का एहतराम किया जा सकता है। दाएं बाजू की मजबूत हुकूमत कायम की जा सकती है। हम इसराइल में मुस्तहकम और अच्छी हुकूमत ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है लोग समझदारी का मुजाहरा और दुरुस्त फैसला करेंगे। ये थे वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के अल्फाज। वो एविगडोर लिबरमैन की इसराइल बेतन यू पार्टी की 5 नशस्तों के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। सेकुलर रहनुमा लिबरमैन मुतालबा कर रहे हैं कि नया कानून बनाया जाए ताकि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नौजवानों को आम यहूदियों की तरह फौज में शामिल किया जाए। नेतन्याहू के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इत्तेहादी मौजूदा कानून में तब्दीली नहीं चाहते। हम ऐसी हुकूमत का ख्याम चाहते हैं जिसमें ये वाजे हो कि फौज की शमूलियत के लिए किसी को इस्तिस्ना ना हो। इस मुसवदा कानून में कोई कॉमा या फुल स्टॉप ना हो। हमें इसमें कुछ छुपाना नहीं है। ये थे लिबरमैन के अल्फाज। उनका कहना है कि अगर उनका मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो वो नए इंतखाबात के लिए जोर देंगे। इसराइली पार्लियामान ने खुद को तहलील करने के लिए इब्तदाई करारदाद मंजूर कर ली है। ब्लू एंड वाइट अलायंस के सरबरा बेनी गेंट्स ने कानून की मुखालिफत की है और कहा है कि उन्हें हुकूमत बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। हमारा इत्तेहाद पार्लियामान को तहलील करने की मुखालिफत करेगा और दूसरी वजूहात के अलावा एक सादा सी वजह यह है कि इस वक्त इलेक्शन इसराइली सियासत के साथ बड़ा धोखा होगा। ये थे बेनी गेंट्स के अल्फाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में बिन्यामिन नेतन्याहू की हिमायत की है। शब्बीर जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका के कौमी मौसमियाती इदारे ने इंतबाह किया है कि जिस सख्त मौसम ने गुज़श्ता हफ्ते से अमरीका की मुतअद्दिद रियासतों को अपनी लपेट में ले रखा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तफसीलात बयान कर रही हैं यास्मीन जमील।
मौसमियात के कौमी इदारे या NWS के अहदेदारों का कहना है कि गैर यकीनी मौसमी कैफियत टेक्सस पैनहैंडल से लेकर बालाई वस्त मगरबी रियासतों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों और बर्को बारा के तूफानों और सैलाब का सबब बनेगी। रात भर में ख्याल किया गया है कि इंडियाना को एक शदीद तूफानी झक्कड़ अपना निशाना बना चुका है। मेडिसन काउंटी के हंगामी हालात से निमटने वाले इदारे के अहदेदार टॉड हार्मसन का कहना है,
estimated number right now is about 4,000 people without power. We have searched and found damage to approximately 75 homes in the Pendleton-Huntsville area, and at this point we're reporting no injuries that we've been made aware of at this time, which is a blessing.
इस वक्त अंदाजा है कि लगभग 4,000 लोगों के लिए बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। हमने देखा है कि पेंडलटन हंट्सविल के इलाके में तकरीबन 75 घरों को नुकसान पहुंचा है और इस वक्त तक हमने किसी के जख्मी होने की खबर नहीं दी है, जो खुदा का एक करम है। ये अल्फाज थे मेडिसन काउंटी के हंगामी हालात से निमटने वाले इदारे के अहदेदार टॉड हार्मसन के। तातीलात के इख्तिताम हफ्ता एलरेनो ओक्लाहोमा में आने वाले एक मोहलिक तूफान बादोबारा में 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। ओक्लाहोमा के रिपब्लिकन गवर्नर केविन स्टिट ने कहा,
Yeah, we're going to get through it, but obviously I've been all over eastern Oklahoma and we've had a lot of flooding over there, Muskogee area, Tulsa.
हम इससे निमट लेंगे, लेकिन जाहिर है कि मैंने पूरे मशरकी ओक्लाहोमा का दौरा किया है और वहाँ बहुत ज्यादा सैलाब था। मस्कोगी का इलाका, टुलसा डैम को थोड़ा सा खोला गया है सैलाबी गेट से थोड़ा सा ज्यादा, तो हम मेरा ख्याल है कि आज रात ये देखेंगे कि टुलसा को वो 225 क्यूबिक फीट पानी कैसे मुतासिर करता है, लेकिन ये चंद हफ्ते नाकाबिल यकीन रहे हैं। ये अल्फाज थे ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्टिट के। गुज़िश्ता हफ्ते से अमरीका की मुतअद्दिद रियासतों में, जिनमें मिज़ूरी, आयोवा और इंडियाना शामिल हैं, शदीद मौसम लोगों को हलाक कर चुका है। अब जबकि तूफानी मौसम वस्ती अमरीका को अपनी लपेट में ले चुका है, जुनूब के मुतअद्दिद शहरों में रिकॉर्ड सतह के बुलंद दर्जे हरारत देखने में आए हैं। इसके बरक्स कैलिफोर्निया के पहाड़ों में धूप और गर्मी की बजाय मई के आखिर में एक शाजो नादिर बर्फानी तूफान आया है, जिससे वहाँ रिकॉर्ड सतह के कम दर्जे हरारत देखने में आए। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
क्रिकेट वर्ल्ड कप सन 2019 के आगाज में अब कुछ घंटों की ही दूरी है और क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में शायकीन का जोश व खरोश दीदनी है। برطانیہ میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے میں تمام 10 ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل ہوں گی۔ پہلے مرحلے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر موجود 4 ٹیمیں سیمی فائنل تک رسائی حاصل کریں گی۔ یہ وہی فارمیٹ ہے جس پر 1992 کا ورلڈ کپ کھیلا گیا، جس میں پاکستان کی ٹیم حیران کن انداز میں فاتح بن کر ابھری تھی۔ اس ورلڈ کپ کے لیے میزبان انگلینڈ، دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور بھارت کو فیورٹ سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم بعض ماہرین کے نزدیک نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور پاکستان بھی اچھے کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اتری ہیں اور ٹائٹل جیت سکتی ہیں۔ اسد حسن نے اس بارے میں یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
ثاقب راجہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جوش و خروش مزید بڑھ گیا ہے۔ شائقین وارم اپ میچوں تک سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
اس وقت بھی بڑا جوش و خروش آپ کو بالکل سر پہ کھڑا ہے۔ پاکستان سے اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ وہاں تک لوگوں نے ٹکٹیں جو ہیں یہاں کی بک کروائی ہوئی۔ سمر میں جو ہے ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کسی بھی قسم کا ایونٹس کا، اس سے ایک ڈبل اس میں تفریح کا مقام آ جاتا ہے۔
بھارت میں جوش و جذبہ کیسا ہے؟ اس بارے میں اسپورٹس جرنلسٹ ساجی شاکو نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن اور جو بلڈ اپ جو تھا 2-3 مہینے پہلے سے ہی شروع ہوا۔ یعنی آئی پی ایل ابھی ختم ہوئے، صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں، تو ویسے کرکٹ کا پورا دھرندر سیزن چل رہا تھا۔
افغانستان کی ٹیم ایک روزہ کرکٹ میں نو آموز ہے اور پہلا ورلڈ کپ کھیل رہی ہے۔ کرکٹ کے دلدادا افغان عوام پریکٹس میچ میں افغانستان کی پاکستان کے خلاف فتح کے بعد مزید پرجوش ہیں۔
افغانستان میں پچھلے ایک ہفتے سے ٹوٹلی کرکٹ سپیرٹ ہے، یہاں پہ سب کے سب افغانستان کے لوگ انجوائے کر رہے۔
یہ تھے مریالے عباسین جو ٹی وی اینکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کرکٹ ایک ایسا پہلو بن کر ابھر رہی ہے جس پر متحارب اکائیاں بھی ہم کا سیگا استعمال کرتی ہیں، حتیٰ کہ طالبان بھی۔
ابھی یہاں پہ ازبک، پشتون، ہزارہ اور ہمارے جو سارے کے سارے قبائل اور اقوام ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم جیت رہے ہیں، ہم اچھے جا رہے ہیں، ہم کیسے ہیں، ہمارا سکور کیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو کلمہ ہے یہ آف کورس یونٹی کا نمائندگی کرتے ہیں، وہ اٹ شوز کہ یونیفائی کر رہے ہیں۔
پاکستان کی کرکٹ ٹیم عالمی درجہ بندی میں 6 نمبر پر ہے۔ پچھلے 11 میچوں میں ایک فتح بھی حاصل نہ کر پانے کے باوجود پاکستان کے کرکٹ فینس ٹیم سے امیدیں رکھتے ہیں۔ کرکٹ جرنلسٹ سلیم خالق بتاتے ہیں۔ اس ورلڈ کپ میں فیوریٹ کون ہے؟ اس بارے میں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سابق چیف سلیکٹر محسن حسن خان کہتے ہیں،
موسٹ فیوریٹ 4-5 ٹیمیں اس وقت ہیں جو رننگ میں ہیں۔ اینی بڈی کین ڈو اٹ۔ آئی مین انگلینڈ تو ہے اس سیلف کے، اس کا ہوم گراؤنڈ جو ہے، ٹیم بھی ان کی اچھی خاصی بیلنس ہے، لیکن کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہی جیتیں گے۔ پھر آسٹریلیا ہے، پھر ساؤتھ افریقہ ہے، پھر انڈیا ہے، آئی ٹیل یو ایون نیوزی لینڈ ہے۔ یہ جو 4-5 ٹیمیں ہیں یہ بالکل رننگ میں ہیں۔
بھارت سے سپورٹس اینکر بوریا مجمدار کی رائے۔
میرا جو 4 ٹیم سیمی فائنل میں مجھے دکھ رہا ہے وہ ہے انگلینڈ، آسٹریلیا، انڈیا اور جو 4th ٹیم پاکستان یا نیوزی لینڈ میں سے کوئی۔
کرکٹ کی معروف خاتون تجزیہ کار عالیہ رشید کی نظر میں فیورٹس کون ہیں؟
انگلینڈ اس وقت جس طرح کھیل رہی ہے اور جو ان کا ریکارڈ ابھی تک چل رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی فیورٹس میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آسٹریلیا کو رائٹ آف نہیں کر سکتے، پھر انڈیا بہت شاندار. یہ تینوں یہ تین ٹیمیں جو ہیں یہ تو مطلب 100% آپ کنفرم سمجھیے کہ ان کو ہم فیورٹس میں شمار کرتے ہیں.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی درجہ بندی میں پہلی چھ ٹیموں میں سے چار سیمی فائنل میں پہنچیں گی. تاہم ویسٹ انڈیز بھی دنیا کو حیران کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
رمضان کے شروع ہوتے ہی خواتین جہاں سحری اور افطاری کے اہتمام میں مصروف ہو جاتی ہیں، وہیں انہیں عید کے ملبوسات کی تیاری کی فکر بھی لاحق رہتی ہے. اسی مناسبت سے پاکستان میں پہلی بار ایک آن لائن ٹیلرنگ ایپ سیدو متعارف کروائی گئی ہے تاکہ خواتین کو درزیوں کے بار بار چکروں سے بچایا جا سکے. تفصیلات بتا رہی ہیں کراچی سے سدرا ڈار.
عید کے کپڑے ٹائم پر اچھے سے سل کے آ جائیں. اب امریکہ میں تو زیادہ تر خواتین ریڈی میڈ کپڑے ہی عید کے لیے خریدتی ہیں، لیکن پاکستان میں ہم جانتے ہیں درزیوں کے بار بار چکر لگانے کے سبھی عادی ہو چکے ہیں. ایک نئی ایپ نے پاکستان میں اب یہ سب کچھ بدلنے کی کوشش کی ہے. کراچی سے آج سدرا ڈار لے کے آئی ہیں پاکستان کی پہلی آن لائن ٹیلر کی ایپ، ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں.
کشنا جاب کرتی ہیں، نت نئے کپڑے ان کی ضرورت ہے.
30 منٹ وہ مجھے ٹائم پر مل جائے، دیر مت کیجیے گا.
لیکن وقت کی کمی کے باعث یہ بار بار درجیوں کے چکر نہیں لگا سکتی. ان کی مدد کر رہی ہے ایک نئی ایپ جس کا نام ہے سیدو.
سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ایز اے ورکنگ ویمن میں اپنے آفس سے بیٹھ کر ہی آرڈر دے سکتی ہوں، اور مجھے کہیں جانا نہیں پڑے گا، کنوینئنس کا مسئلہ نہیں ہوگا. رائڈر خود آئے گا، میرا فیبرک لے گا، میرا بی ایف جی لے گا، وہ وہاں جا کے سلوا کے مجھے واپس ڈلیور کر دے گا.
سیدو آئیڈیا ہے سلان شاکا، جنہوں نے مقامی اور بین الاقوامی صارفین کی سہولت کے لیے یہ ایپ متعارف کروائی ہے. اسے استعمال کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. اپنی مرضی کا ڈیزائن سلیکٹ کریں، اپنا ناپ دیں اور پک اپ کا وقت اور تاریخ منتخب کریں. تیار کپڑے آپ کے گھر 7 دنوں میں فری ڈیلیور کر دیے جائیں گے.
پہلا فائدہ آپ کو ہوگا کیونکہ آپ کو کم پیسوں میں چیز مل رہی ہے اور آپ کو ٹائم پہ چیز مل رہی ہے. وہ ٹیلر جو اس وقت ایک چھوٹے ایریا میں بیٹھا ہے، وہ ڈیزائن کر رہا ہے کپڑے یو ایس اور یو کے میں بیٹھے ہوئے کلائنٹس کے لیے. ہمارے پاس ان ہاؤس اس وقت 4 کی اسٹرینتھ ہے. صرف کراچی کی اگر بات کروں تو ہمارے پاس 80 سے 120 ٹیلرز ایسے ہیں جو بیک وقت کام کر رہے ہیں.
یہاں پر کام کرنے والے درزی بھی اس جدت سے خوش ہیں کیونکہ اس کی مدد سے اب انہیں پورا سال کام ملتا رہے گا.
پہلے تو دکانوں میں تو جھنجھٹ ہوتی تھی، وہ میرے کو جو سوٹ دیتے تھے تو یہ بتایا یہ تو کر وہ دیا تو یہ مطلب کافی جھنجھٹ تھی، کافی مشکلیں تھیں مجھے. جب سے میں سیدھوں کے اندر آیا ہوں تو میری ساری مشکلیں آسان ہو گئیں. وہ جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آن لائن سوٹ آتا ہے تو وہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ملتا ہے تو اس سے ہم آسانی سے سی دیتے ہیں.
یہ اس کی آستینیں ہیں،
یہ دامن کی.
سیدھوں کے ذریعے سلائی کی قیمت کم از کم 999 روپے ہے. ڈیزائن گاہک کی مرضی کے مطابق ہو یہ یقینی بنانے کے لیے پہلے سوٹ ویئر ہاؤس جاتا ہے، جہاں اسے گاہک کے دیے گئے ناپ اور ڈیزائن سے ملا کر دیکھا جاتا ہے.
صرف عید ہی نہیں، سارا سال ہی خواتین کو کپڑے سلوانے کی فکر لاحق رہتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں اس ایپ سے خواتین کو آسانی مل رہی ہے، وہیں دوسری جانب اس سے کئی ہنر مندوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آ رہے ہیں. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی.
ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ نے
بات عید کے جوڑوں کی ہو رہی ہے اور رمضان کی ہو رہی ہے تو ماہ رمضان کے دوران اپنے دوست احباب کے ساتھ لذیذ افطاری کو تو سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن اپنا وقت اور کھانا ان اجنبیوں کو دینا جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہی رمضان کی اصل روح ہے. ہماری ساتھی نیلوفر ہمیں ملوا رہی ہیں کچھ ایسے مسلمان امریکی نوجوانوں سے جو روزے میں شہر کے بے گھر افراد کی بھوک مٹانے نکلتے ہیں.
افطار میں ابھی چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن عمر نسیمی اور ان کے ساتھی آج اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ کھولنے کے بجائے کھانے پینے کا سامان لے کر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے ایک پارک میں جمع ہو رہے ہیں. ان کا مشن ہے شہر کے بے گھر افراد کو کھانا کھلانا.
پورا رمضان ہر منگل کے روز ہم یہاں آتے رہے ہیں. ہم خوراک کی تقسیم کے ساتھ ساتھ بے گھر لوگوں کے ساتھ افطار بھی کرتے ہیں. یہ نسل مذہب اور ہر چیز سے بڑھ کر ہے. ہمارا مقصد ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے.
یہ نوجوان مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے امریکی ادارے اسلامک ریلیف یو ایس اے کے رضاکار ہیں. اسلامک ریلیف گزشتہ 4 سال سے رمضان کے مہینے میں مقامی افراد کے ساتھ مل کر بے گھر لوگوں کی مدد کر رہا ہے.
ہم انہیں وہی کھانا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم خود افطار میں کھاتے ہیں, شوارما, بریانی یا کباب. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کھانا بانٹتے ہیں جنہیں ایسا کھانا نہیں ملتا.
یہ میرا دوسرا ہفتہ ہے کہ میں یہاں آ رہی ہوں. ہم یہاں آنے والوں کو رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ کہ اسلام کیا ہے. رمضان میں یہ سب کر کے اچھا لگتا ہے. کھانا لینے والے بے گھر افراد بھی اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں.
یہ رمضان کا مہینہ ہے, مطلب دوسروں کو کچھ دینا, یہ بہت اچھا ہے.
یہاں پر بے گھر افراد میں کھانا تقسیم ہو چکا ہے. بہت سا کھانا بچ گیا ہے اور وہ اسے ایک قریبی شیلٹر ہوم میں لے کر جانے والے ہیں جہاں اسے وہ تقسیم کریں گے. اگلے ہفتے یہ یہاں پر پھر جمع ہوں گے. رضاکار مختلف ہوں گے, کھانا بھی مختلف ہوگا, لیکن مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے صوبے پنجاب میں بچوں کے بھیک مانگنے پر پابندی ہے. اس کے ہر شہر کی سڑکوں پر گداگر بچے نظر آتے ہیں. اس مسئلے کے خلاف لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے حال ہی میں آپریشن شروع کیا ہے. والدین کی مرضی سے بھیک مانگنے والے ان معصوم بچوں کی بہتری کے لیے یہ ادارہ کیا کر رہا ہے, بتا رہی ہیں لاہور سے سمن خان.
لاہور شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگتے یہ بچے بغیر سمجھ بوجھ کے گداگری کے اس منظم پیشے سے منسلک ہیں جہاں یہ بآسانی برسر روزگار ہو جاتے ہیں. کہیں راہگیروں سے سوال کرتے ہیں تو کہیں ہاتھ میں رنگوں کی کتاب, کھلونا یا کوئی بھی شے بیچنے کے بہانے آنے جانے والوں سے پیسے مانگنے لگتے ہیں. بے سہارا اور غیر محفوظ دکھائی دیتے یہ تمام بچے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, جسے نبھانے کے لیے سال 2004 میں حکومت پنجاب نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو تشکیل دیا.
1121 جس پہ کوئی شہری ہمیں کبھی کال کر کے انفارمیشن دے دیتا ہے یا ہمیں کسی اور طریقے سے انفارمیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ چائلڈ بیگری ہو رہی ہے, اور ہماری ریسرچ ٹیم خود بھی جا کے دیکھتی ہے, سرویز کرتی ہے پنجاب میں کہ کہاں کہاں یہ ایشو ہے. اس کے بعد وہ ہماری ریسکیو ٹیم کو اسی وقت انفارم کرتی ہے. ریسکیو ٹیم ڈیلی ریسکیو آپریشن کر رہی ہے.
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے انسداد گداگری مہم ہمیشہ جاری رہتی ہے. ان کی ٹیم کی جانب سے پکڑے گئے بچوں کو سینٹر میں لانے کے بعد ان کی بہتری کے لیے ضابطہ اخلاق موجود ہے.
ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ نارمل بچہ نہیں ہے, وہ بہت ڈسٹربڈ ہوتے ہیں اینڈ ٹرامیٹک ہیں, تو ان کے لیے سائیکالوجسٹ چاہیے, تو ریگولر کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ. پھر ہمارے پاس میڈیکل سیکشن ہے, وی ہیو اے ڈاکٹر ان ہاؤس ہیئر. اس کے بعد ہمارے پاس لیگل سیکشن ہے, بیکاز سب کچھ لا ریلیٹڈ ہم فالو کرتے ہیں, تو وی ہیو دیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس فیملی ٹریسنگ سیکشن ہے, ریسکیو سیکشن ہے.
بہت سے والدین یہاں لائے گئے بچوں کو دوبارہ بھیک کے پیشے میں نہ ڈالنے کی شرائط پر واپس لے جاتے ہیں, لیکن انتظامیہ یہ بھی مانتی ہے کہ یہ بھکاری مافیا جگہ بدل لیتا ہے لیکن پیشہ نہیں چھوڑتا. تنہا گداگر بچوں کے علاوہ گزشتہ کچھ سالوں سے جو ٹرینڈ سامنے آیا ہے وہ سربراہ مرد اور عورت کا بچوں کے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھ جانا ہے. تپتی دوپہر ہو یا رات کا اندھیرا, تمام خاندان کھلے آسمان تلے ہی موجود رہتا ہے.
جو ماں باپ نے اٹھائے ہوتے ہیں بچے, تو وہ بچہ تو بیگنگ نہیں کر رہا, لیکن اس میں وہ انڈر ویگرنسی ایکٹ پولیس کے پریویو میں آتا ہے کہ پولیس بڑے بیگرز کے خلاف ایکشن کرے اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیورو کی کسٹڈی میں دے.
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس پنجاب کے 8 اضلاع میں واقع سینٹرز میں 800 سے زائد بچے حفاظتی تحویل میں ہیں, جبکہ 2013 سے 2018 کے دوران 5 برسوں میں 30,000 سے زائد بچوں کو ریسکیو کیا گیا.
ناقدین کے مطابق موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے 7 ماہ بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ تعینات کی, جس کے 22 ادارے کا کام گزشتہ حکومت کے جاتے ہی جیسے رک کر رہ گیا. لیکن اس خلا کو پورا کرنے کے لیے مارچ 2019 میں بے سہارا اور بھکاری بچوں کے حوالے سے صوبائی پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا, جس کا ڈرافٹ منظوری کے مراحل میں ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر زبیر الطیب. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.